میرے مرشد محبوب سیدی مصطفی مجھے و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ عزت دل زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد القصر رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. میری موج غم کے سہارا نہیں سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا
جو آپ کا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہادی اور مضل ہیں، انبیاء اور اولیاء پر اس میں ہادی کی تجلی ہوتی ہے یعنی ہدایت دینے کی تجلی، اس میں مبارک کا ان پر خاص فیضان ہوتا ہے، اس تجلی اور فیضان کی قوت سے ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، ورنہ کسی نبی اور ولی کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو خود ہدایت دے سکے، اس میں ہادی کی تجلی کی قوت لوگوں کو ہدایت عطا کرتی ہے، اس کے برعکس شیطان اور اس کے متبعین پر اس میں مضل یعنی گمراہ کرنے والی تجلی ہوتی ہے، پس جو شخص ان کے پاس بیٹھے گا اندیشہ ہے کہ اس میں مضل کی تجلی اس پر بھی پڑ جائے اور وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ مضل کیوں ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور اس کے چیلوں کو کیوں پیدا کیا، تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم سے سوال کرنے کا حق ہے، تمہیں اللہ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ مالک اور آقا ہے، تم مملوک اور غلام ہو، کس کا فتنہ ہے جو ان سے چون و چرا کرے، نیز کثرہ زمرہ چون و چرا، مالک اپنے ملک کا مختار ہوتا ہے، پھول بھی پیدا کر دیے، خار بھی پیدا کر دیے، انبیاء اور اولیاء کو بھی پیدا کیا، شیطان اور اس کے چیلوں کو بھی پیدا کر دیا، یہ تو ان کی قدرت کے رنگ ہیں تاکہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، پھول پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور سانپ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، ہدایت کا بھی خالق ہے، گمراہی کا بھی خالق ہے، لیکن گمراہی پیدا کی ہے، کسی پر چپکایا تو چپکا تو نہیں تھی، ظلم تو اس وقت ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ گمراہی اور ضلالت کو کسی پر چپکا دیتے، حالانکہ ہدایت اور ضلالت کو تخلیق فرما کر یہ اختیار بندوں کو دے دیا کہ جو چاہے ہدایت کو قبول کرے اور جو چاہے گمراہی کو اختیار کرے، تو جو شخص ہدایت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے، اور جو شخص اپنی طغیانی اور سرکشی سے گمراہی کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہی کو پیدا کرنا بالکل ایسا ہے جیسے سانپ پیدا کرنا، لیکن جب اللہ نے سانپ کو پیدا کیا ہے تو لوگوں کو متنفع بھی فرما دیا کہ دیکھو سانپ میں زہر ہے، اس کے پاس نہ جانا۔
ایک منٹ
گمراہی کو پیدا کرنا بالکل ایسا ہے جیسے سانپ کو پیدا کرنا، لیکن جب اللہ نے سانپ کو پیدا کیا ہے تو لوگوں کو متنبہ بھی فرما دیا ہے کہ دیکھو سانپ میں زہر ہے، اس کے پاس نہ جانا ورنہ یہ تمہیں ڈس لے گا اور اس کا زہر نہیں تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اب اگر کوئی شخص سانپ کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر ڈسا جاتا ہے تو اس میں خالق سانپ کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس شخص کا ہے کہ اس کی عقل ہی انتھی ہے، اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو سانپ کے قریب بھی نہ جاتا۔ اسی طرح گمراہی کو پیدا کیا تو لوگوں کو مبتلا بھی کر دیا کہ دیکھو شیطان کے چیلوں کے پاس نہ بیٹھنا، یہ سانپ ہیں جو جہاں تم کو یہ سانپ ہیں جہاں تم ڈس لیے جاؤ گے۔ ہم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو بھی پیدا کیا ہے، ان کے پاس بیٹھنا، وہاں سے تم کو ہدایت ملے گی۔ یہ دنیا عالم امتحان ہے، اللہ نے یہاں انبیاء کو بھی بھیجا اور شیطانوں کو بھی پیدا کیا اور ہدایت کی راہ بھی دکھا دی اور گمراہی کے راستے سے منع فرما دیا۔ بس یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور کون گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ امتحان کا مضمون اور کورس اب تعالیٰ نے بدلا دیا، اسی کے اندر امتحان ہو رہا ہے۔ کیا اب تعالیٰ کو امتحان کا حق حاصل نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور یہ امتحان ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو اس وقت ہوتا جب مضمون اور کورس سے باہر سوال کیا جاتا، اب تعالیٰ نے امتحان کا مضمون اور کورس پہلے ہی بتا دیا۔ کھلا راستہ ہدایت کا ہے، اسی کو اختیار کرنا، اور کھلا راستہ گمراہی کا ہے، اس سے بچنا۔ بس اگر کوئی ہدایت کے راستے کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی پیدا کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ تو رب الاشیاء بذاتہا، ہر چیز کی معرفت اس کی ضد پر موقوف ہے۔ اگر ظلمت نہ ہوتی تو نور کی معرفت محال تھی، یعنی اندھیرے سے روشنی کی پہچان ہوتی ہے، روشنی سے اندھیرے کی پہچان ہوتی۔ اگر بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کی معرفت محال تھی۔ اسی طرح اگر باطل نہ ہوتا تو حق کی صحیح معرفت نصیب نہ ہوتی۔ اگر حق تعالیٰ سے انبیاء اور اولیاء ہی کو پیدا فرماتے اور شیطان کو پیدا نہ فرماتے تو حق کی پہچان کیسے ہوتی؟ باطل کے مقابلے سے حق کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی صحیح معرفت کے لیے دنیا میں معبودان باطل کو بھی پیدا فرما دیا کہ ان کے ایج اور لچر ہونے سے لوگوں کو الوہیت حقیقیہ کی معرفت نصیب ہو، یعنی ان کی بودھی اور بے عقل باتوں سے معلوم ہو جاتا کہ حق کیا ہے، عقل والوں کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے، معرفت ہو جائے. ارشاد فرمایا کہ مثبت اور منفی تاروں کے ملنے سے بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے. اللہ نے جب کلمہ پیدا فرمایا تو اپنی محبت کی بجلی پہلے ہی پیدا فرما دی اور اس میں مثبت اور منفی کے دو تار لگائے. لا الہ یہ منفی کا تار ہے، نہیں ہے کوئی ہمارا معبود، نہیں ہے کوئی ہمارا مقصود، نہیں ہے کوئی ہمارا مسجود، نہیں ہے کوئی ہمارا محبوب، لیکن اللہ، الا اللہ یہ مثبت تار ہے. پس اللہ نے بتا دیا کہ قلب دو تاروں کے ملنے سے روشن ہوتا ہے، ان دو تاروں کو ملاؤ گے تو ہماری محبت کی بجلی پیدا ہوگی. ایک تو ذکر اللہ کا تار ہے جو مثبت تار ہے، یعنی ذکر اللہ میں نماز، روزہ، زکات، تلاوت، صدقات وغیرہ سب آ جاتے ہیں. ایک تو ذکر اللہ کا تار ہے جو مثبت تار ہے، اور دوسرا صحبت شیخ کا تار ہے جو منفی تار ہے، جس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. یعنی منفی تار کی حقیقت تو گناہوں سے بچنا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا چونکہ بغیر صحبت شیخ کے عادت ممکن نہیں، اس لیے صحبت شیخ بھی منفی تار فرمایا کہ یہ بھی منفی تار جو بنیاد ہے ولایت کی، یعنی گناہوں سے بچنا ولایت کی اللہ کی دوستی کی بنیاد ہے. اصل بات ہے گناہ سے بچنا جس سے اللہ کی دوستی ملتی ہے، جو بنیاد ہے ولایت کی. یہ قوله تعالی ان اولیاءہ الا المتقون، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. قل ان دونوں یعنی ذکر کے مثبت اور اجتناب معصیت کے منفی تاروں کے ملنے سے منور ہو جاتا ہے، اور اجتناب معصیت یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق صحبت شیخ سے ہوتی ہے. اسی سے سمجھ لو کہ اگرچہ ذکر بمنزلہ مثبت تار کے ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف ذکر ہی کرتا رہے اور کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہ کرے، یعنی اگر تعلق قائم نہ کرے گا تو گناہ سے بھی نہیں بچے گا، گناہ سے نہیں بچے گا تو منفی تار نہیں لگا سکتا. کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہ کرے تو ذکر سے تکبر اور خود پسندی کا ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرب ملنے کے بجائے اللہ سے اور دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ تکبر اور خود پسندی کا مرض جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، تو یہ اور دور کر دے گا بجائے اس کے ذکر کرنے سے اللہ کا تو حاصل ہوتا، لیکن چونکہ اس کو تکبر پیدا ہو گیا تو یہی ذکر اس کا بجائے قرب اللہ کا قرب دلانے کے ذریعے قرب بننے کے ذریعے بوجھ ہو گیا، دوری ہو گیا. یہی ذکر اس کو اللہ سے دور لے جا رہا ہے کیونکہ اس سے اس کو تکبر کا نشہ پیدا ہو گیا، اور اللہ کا قرب ملنے کے بجائے اللہ سے اور دوری ہو جاتی ہے. شیخ کی صحبت کا منفی تار اس نشہی کی نفی کرتا ہے. ان دونوں کے ملنے سے قلب اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے. بس اگر کوئی شخص صرف مثبت تار ہی لگائے، یعنی ذکر کرتا رہے اور صحبت شیخ نہ اختیار کرے، یا صرف منفی تار لگائے یعنی شیخ کی صحبت کا تو اہتمام کرے لیکن ذکر ترک کر دے، تو دونوں صورتوں میں قلب پورا منور نہ ہو سکے گا. پس ذکر کا التزام اور صحبت شیخ کا اہتمام دونوں ضروری ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پاس ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. ذکر کا وقت گویا اللہ سے ملاقات اور اس کے سامنے حاضری کا وقت ہے. بندہ جب محبت اور درد کے ساتھ اللہ کہتا ہے تو گویا اللہ میاں کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور بزبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ اپنے دروازے قرب کو کھول دیجیے. وہ تو پیغمبر کے چون کو بھی کرے عاقبت بینی ازاں درہم سرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے گا تو ایک دن اس دروازے سے کوئی نہ کوئی سر ضرور برآمد ہوگا، یعنی دروازہ کھل ہی جائے گا. اسی طرح جو بندہ ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نواز ہی دیں گے۔ بندے کا زمین پر یوں اللہ کو پکارنا پایۂ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس بندے کی آواز عرش پر زلزلہ لاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کو ہماری پوری خبر ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ مجھے کس طرح یاد کر رہا ہے۔ جب بندہ روزانہ اس طرح ہم پر در کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو آخر ایک دن وہ اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں اور ولایت کے اعلیٰ مقام سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ علامات مقبولی انواز میں حضرت نے بیان فرمایا، چند باتیں میں نے نوٹ کیے ہو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ مقبول علامات مقبولی میں حضرت والا نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الذین ينفقون فی الضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت نے فرمایا کہ علامات مقبولین اللہ کے مقبول اور پیارے بندے جو ہیں ان کی کچھ علامات اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو دونوں حالت میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہیں دین میں پیسہ لگا دیا، مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی جو متقی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا کھانا نہیں کھائے کوئی مگر متقی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کو زیادہ سے زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے جہاں دیندار آدمی ہو، کوئی اللہ والا آدمی ہو، تو اس کے مال کا سب سے اچھا حقدار وہ بن جائے گا، اس کا مال زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ آدمی کی مدد کرنا یا ایسی جگہ مدد کرنا جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، تو یہ پہلی علامت یہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، کیونکہ فرمایا کہ ولی اللہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا اور بخیل کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھی خرچ کرتے ہیں اور دین کے کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے اس میں واقعہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیونکہ اپنے سارے گھر کا مال لے آئے تھے آپ پر فدا کرنے کے لیے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں، اور پھر فرمایا کہ پہلی چیز یہ فرمائی کہ اچھی خوشبو، اور دوسری چیز فرمائی المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، اور تیسری چیز فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں دنیا میں۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ کیا، تو آپ نے عرض کیا کہ نظر و الیہ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا تو ہم بھی نقل میں یہی کہہ دیتے کہ ہمیں بھی یہی تین چیزیں محبوب ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کیا، یہ عشق کا مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کیا، انتہائی اعلیٰ درجہ تھا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر آپ کو دیکھ لینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تین چیزیں مجھے بھی محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، اور وہ جلوس تو کہیں نہیں آتا، اور آپ کے پاس تھوڑی دیر کو بیٹھ جا، مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک نظر دیکھ لینا، اور دوسری یہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جانا تھوڑی دیر، اور وہ انصاف و مالی آنے اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا۔ تو یہ صدیقیت کا مقام تھا، اور یہی علامت مقبولین بھی ہے کہ اپنے دینی مربی پہ خرچ کرنا یا دین پر خرچ کرنا، مسجد میں لگا دینا، مدرسے میں لگا دینا، نشر و اشاعت میں لگا دینا، دین کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، یا کہیں کنواں کھدوا دینا جہاں سے لوگ پانی پئیں، اسی طرح کا اور کوئی رفاہی کام ایسا کر دینا جو انسانیت کے کام آئے، تو لہٰذا پہلی علامت مقبولی کی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر دو. کسی کی کم آمدنی ہو تو وہ کم دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مال کی مقدار نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کس نیت سے دیا ہے. اسی لیے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مد جو مد ایک پیمانے کو کہتے ہیں, چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے, وہ جو اس مد کے برابر اس پیمانے کے برابر جو سبتا کرنا اگلی امتوں اگلی نسلوں کے یہ بہت پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, اللہ کے مقبول. یعنی اس اخلاص کی برکت سے, یعنی صحابی کا جو اخلاص ہے وہ ایک مد جو سبتا کریں اور ہم بہت پہاڑ کے برابر سونا سبتا کریں تو بھی صحابی کا وہ سبتا جو ہے وہ ہمارے سبتے سے بڑھ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سبتا نہ کریں, ہمارا سبتا بیکار ہے, ہمارے حساب سے ہمارا وہ سبتا کرنا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے اس کا. تو جس کی کم آمدنی ہو وہ کم کرے, لیکن کرے ضرور. ہمارے حضرت نے مثال دی کہ حضرت شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ محتمن ہیں مدرسے کے یا استاد ہیں, چندے وغیرہ لیتے ہیں یا آتے ہیں ان کے پاس مال, وہ خود بھی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے خود بھی چندہ دیا کریں, چاہے ان کی تنخواہ کتنی تھوڑی ہو, لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ دو پانچ روپے دس روپے. اس زمانے میں حضرت نے فرمایا تھا آج 150 روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جس کی کم بھی آمدنی ہو وہ دین میں خرچ کرے, کچھ نہ کچھ نکالے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جیسے ایک کمرہ ہے اس میں ایک طرف تو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ بند ہے, اس کا دوسرا رخ, اور ہوا تو چل رہی ہے لیکن ہوا اس میں داخل نہیں ہوتی کیونکہ دوسری طرف سے وہ ہوا خارج نہیں ہو سکتی, باہر نہیں جا رہی, باہر جانے کا راستہ نہیں ہے, تو اندر آ بھی نہیں رہی. اسی لیے ورنہ ہے کہ اگر خرچ کرو گے دین میں تو اللہ تعالیٰ اور دے گا, اور اگر خرچ ہی نہیں کرو گے تو رکھے رکھے مال اور آئے گا نہیں. ادھر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور تمہیں دے گا, مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ مال کو گھٹاتا نہیں. بہرحال یہ پہلی علامت یہ فرمائی کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, وہ آسرا نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جب آئے گا جب ہم دیں گے, معلوم نہیں کب آئے گا, کتنا آئے گا, آئے گا نہیں آئے گا, اس سے پہلے موت آ جائے تو, اور ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں زیادہ مال ہی نہ ہو, تو کم آمدنی ہے اس میں سے کم دے دیں لیکن خرچ ضرور کریں. اور دوسری علامت یہ بیان فرمائے بلکہ زمین ہوتا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. علامات مقبولی میں سے پہلی علامت مال کو گھی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, دوسری علامت یہ ہے کہ غصے کا آنا برا نہیں, اس لیے کاظمین اور زید فرمایا کہ قزم یا قزم کے معنی ہے ضبط کر لینا, گھوٹ لینا. اس کی مثال فرمائی پرانے زمانے میں چمڑے کی پہلا سا ہوتا تھا, اس کو مشک کہتے ہیں, پانی کی مشک, تو اس کا منہ ہوتا تھا, اس کے چاروں طرف سے سلائی کر دیتے تھے اور تھوڑا سا منہ اس کا فلش ہو دیتے تھے, اس میں پانی بھر کے جہاں ضرورت کو وہاں لے جاتے تھے, اس سے پانی پلانے کا کام بھی لیتے تھے, تو اس کو مشک کہتے ہیں. تو شد الرقص عند شد الرقص قربت عند امتلائها, یعنی جب مشک بھر جاتی ہے وہ پانی سے تو اس کو کپ کے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں, باہر نہیں گرنے دیتے. اسی طرح غصہ بھر جائے, کسی پر غصہ بہت زیادہ آ جائے لیکن اپنے منہ کو اور زبان کو سختی سے وہ بند کر لیتے ہیں, روک لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قزم یعنی گھوٹ لینا. تو یہ اپنے غصے کو گھوٹ لیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا والعاجلین الغیظ, کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. معلوم کہ غصے کا وجود برا نہیں ہے کیونکہ کوئی مادہ اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا, اس کے اپنے اپنی جگہ پر اس کا استعمال ہے, لیکن یہ غصے کرنے کی جگہ پہ بھیجا غصہ جو ہے اس کو یہ لاگو نہیں کرتے. غصہ آتا ہے لیکن اپنے منہ کو سختی سے بند کر لیتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. کاظمین معنی پی جانا, اس کی مراد یہ پی جانا, غصے کو پی جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو غصہ انسان پی لیتا ہے, جو ناجائز غصہ ہے, غصہ آیا لیکن اس کو پی گیا اللہ کے لیے, تو وہ سارے کا سارا غصہ نور بن جاتا ہے. تو پہلی علامت مال کو خرچ کرنا اللہ کے مقبولین کی اللہ کے پیاروں کی علامت ہے, اور دوسری علامت ہے کہ غصے کو وہ نافذ نہیں کرتے, بلکہ غصہ آنا برا نہیں ہے لیکن اس کو نافذ نہیں کرتے, پی جاتے ہیں. اور تیسری علامت ہے والعافین عن الناس, کہ غصہ آیا تو خاموش ہو گئے، بولے کچھ نہیں، لیکن اب بیچارہ سامنے والا معافی مانگ رہا ہے، شرمندہ ہو گیا، اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں. تو یہ علامت مقبولین کی نہیں ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو فوراً اس کو معاف کر دے، یہ مقبولین کی علامت ہے کہ معاف کر دیتے ہیں. اور عافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو معافی کر دینا چاہیے، جو معافی مانگے اس کو معاف جو نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف نہیں کرے گا پھر وہ ہمارے روضہ کوثر پہ نہ آئے. جب دل میں معاف کر دیا تو اس کو زبان سے بھی کہہ دے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اور چوتھی علامت یہ ہے مقبولین کی، اللہ کے پیاروں کی، واللہ یحب المحسنین، وہ صرف معافی نہیں کرتے اور دل میں دل کو بھی اپنے صاف کر لیتے ہیں معاف کر کے، بلکہ وہ ان کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ بھی کر دیتے ہیں، کچھ ہدیہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو ان سے تکلیف پہنچی رہی، اس نے معافی مانگ لی تو ان کو معاف بھی کر دیا، غصے میں کچھ کہا بھی نہیں، معاف بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کچھ احسان بھی کر دیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ رقم دے دی یا کوئی قیمتی چیز دے دی، بلکہ کوئی سی بھی چیز ان کو ہدیہ کر دی، مثلاً مسواک ہدیہ کر دی یا کوئی رومال دے دیا، تو چھوٹی معمولی چیز بھی ہدیہ دے سکتے ہیں. اصل میں اس کا تعلق دل سے ہے کہ نفس تو موٹا ہوتا ہے تو وہ ہدیہ دینے کو کیسے راضی ہوگا، اصل دل کو راضی کرنا ہے. اس لیے مال سے کوئی غرض نہیں پڑتا کہ مال اگر کم بھی دے دیا، چھوٹی معمولی چیز بھی دے دی، تو اس سے نفس پر چوٹ پڑتی ہے، اپنی اس سے ذلت ہوتی ہے اور سامنے والے کی عزت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کوئی ہدیہ بھی دے دیتے ہیں. یہ علامات مقبولین، چار علامات انہوں نے فرمائی. اور دین میں خرچ کے لیے جو ہے وہ تو شیخ کو بھی جو ہے وہ شیخ بھی خرچ کرا سکتا ہے. اس آیت سے تاکہ تحفظ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے ان کے مالوں میں سے خرچ کرائیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو مرید کے مال کو خرچ کرانے کا بھی حق ہے. اگر وہ دیکھے کہ ان کے اندر بخل ہے یا کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ شیخ جو ہے وہ مریدوں سے مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ تم مال خرچ کرو، یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ. تو اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ خود میں نام والی صدقۃً تطہرہم، ان کو دل کی پاکی حاصل ہوتی ہے. یہ مال خرچ کرنے میں تزکیہ نفس کا خاص تعلق ہے، مال خرچ کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی جو دی جاتی ہے اس سے بھی مالوں کی پاکی، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاک کر دیتے ہیں زکوٰۃ دینے سے. یہ نہیں ہے کہ ان کا حرام مال حلال ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کمانے میں، حلال کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ کوتاہیاں ضرور ہو جاتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کے مال کو پاک کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے. اسی طرح صدقات سے بھی اللہ تعالیٰ دل کی پاکی بھی عطا فرماتے ہیں، مال کی پاکی بھی ہوتی ہے اس سے اور دل کی پاکی بھی ہوتی ہے، اور تزکیہ و تزکیہم بہا، ان کا تزکیہ تزکیہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے مشائخ جب کسی گناہ کچھ ہونے کے گناہ کی عادت پر کچھ جرمانہ لگاتے ہیں اس پر، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی اگر دھوپ بولا تو اتنا روپیہ صدقہ کرو، یا نماز چھوٹ گئی تو اتنا روپیہ صدقہ کرو، اس میں یہ راز بھی ہے. ایک تو نفس کو چوٹ پڑتی ہے کہ مال جیب سے جاتا ہے تو بہت فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گی ورنہ اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اسی لیے جب بھی مال صدقہ کرنے کو کہتے ہیں جرمانے کے طور پر، تو اتنا مال خرچ کرے جتنا جس سے نفس کو تکلیف پہنچے. تو کتنا مال خرچ کرے، یہ نہیں کہ پانچ دس روپے نکال دیا اس سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کتنا مال خرچ کرے سستا نکالے جس سے نفس کو تکلیف ہو. تو اس میں یہ خاص راز بھی ہے کہ نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے ترقیہ بھی ہوتا ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے مشاہد سے جو معنی میں دونوں عبادت عبادت بھی بتا دیتے ہیں، بعض اوقات نفلی عبادت اور بعض اوقات مال کے خرچ کرنے کو بھی بتا دیتے ہیں. اور دوسری بات، ایک بات اس میں خاص یہ ہے کہ مریدین کو تربیت کے لیے خرچ کروانا شیخ کا چونکہ حق ہے، لیکن یہ شیخ کا احسان بھی ہے. خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائے کہ ہم نے شیخ کو دیا یا ہم نے یہاں فلاں جگہ خرچ کیا، ہم نے یہ کام کر ڈالا، نیک کام کیا، یہ شیخ کا احسان نہ جتائے، بلکہ شیخ کا احسان مانے کہ ہمارا پیسہ نیک کام میں لگا دیا، نیک جگہ پہ لگوا دیا، اور ہماری تزکیے اور طہارت قلب کا انتظام کر دیا. جو بے وقوف ہوتا ہے وہ مال لگا کر رکھتا ہے یا شہد پر احسان جتلاتا ہے, یہ بے وقوفی کی علامت ہے, بلکہ مال کو خرچ کر کے اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اصل میں شہد کا شکریہ ادا کرنا اللہ ہی کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے اور شہد کا شکریہ بھی ادا کرے کہ ہمارا مال اچھی جگہ لگ گیا, اور اگر یہ توفیق نہ ہوتی تو معلوم نہیں کہ یہ مال کن گناہوں میں خرچ کر دیتے, کئی گناہوں کے اندر خرچ کر دیتے. تو یہ شہد کا احسان ہے کہ اچھی جگہ ہمارا پیسہ لگا کے ہماری مٹی کو سوارت کر دیا, ہمارے جو مال کو ہے وہ کام کا بنا دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے, اور جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے. تو اس شہد کا احسان ہوتا ہے کہ مریض سے پیسہ نکلوا کے اس کو اچھی جگہ لگوا دیا تو اس کا مال باقی ہو گیا, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا اور کبھی فنا نہیں ہوگا, اور کوئی نہ وہاں چوری ہوتی ہے نہ ڈکیتی ہوتی ہے, نہ وہاں کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے, نہ وہاں کوئی ٹیکس لگتا ہے. آج کل ٹیکسوں کا بڑا بلبلا مچا ہوا ہے, لوگ پریشان, ادھر سے ٹیکس ادھر سے ٹیکس, اور ٹیکسی میں بیٹھ کے فرار ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے, اللہ کے پاس جو جمع کرا دیا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں باقی ہو گیا, وہ چھن نہیں سکتا. اور ایک کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اجر دیں گے, وہاں جہاں 1 روپیہ خرچ کیا تو وہاں 1 کے 10 ملیں گے. اسی طرح حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک مولوی صاحب گاؤں میں وعظ کر رہے تھے, یہی بات بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دو تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے اس کو 10 دن 10 دیتے ہیں. تو ایک جہادی تھا لیکن تھا بہت کنجوس اور مکین چوس, تو اس نے سوچا کہ مولوی صاحب تو اچھی بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے معلوم ہو رہے ہیں اور جھوٹے نہیں ہیں, یہ لاؤ. اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کی پوٹلی میں بندی رہتی تھی, 10 اشرفیاں تھیں اس کے پاس, وہ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی, وہ جمع رکھتا تھا, اس کو مشقت کر کے اس نے جمع کیے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع کیا ملے گا, مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں 10 اشرفی تو اس کی 100 مل جائیں گے. تو اسی بات وہ پوٹلی مولوی صاحب کو دے دی گئی, مولوی صاحب گن لوگ کو بھی 10 اشرفی ہیں, انہوں نے گن لیا, انہوں نے تقبل اللہ قبول فرمایا. یہ کہہ کے وہ اگلے گاؤں چلے گئے. اب یہ نادان تھا, یہ انتظار کرنے لگا کہ 10 اشرفیاں میں نے کی ہیں تو اس کی 100 کب ہوگی. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, اب اس کو فکر لگ گئی, وزن گرنے لگا, بھوک ہو گئی, پھر حتیٰ کہ اس کو 10 بھی آنے لگے, اور بار بار موشن ہونے لگے, پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا کہ میری 10 اشرفی گئی, ابھی تک تو 100 ملی نہیں تھی. بہت وہ کرنے لگا. تو پھر ایک دن وہ بیٹھا ہوا موشن کو گیا, وہ موشن آ رہے تھے اس کو, تو وہ گاؤں دیہاتیوں کی عادت ہے کہ دور کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ پیسے خلاص ہوتے تھے. تو بیٹھا ہوا تھا اور وہ لکڑی سے تنکے سے زمین کو کچھ کرید رہا تھا, پانی مصروفیت بیٹھے بیٹھے وہ اس کو کرید رہا تھا, تو اچانک سے اس کو کچھ پیلا پیلا سا نظر آیا. تو اس نے جب اور کرے تھا تو اس میں معلوم ہوا کوئی چیز ہے, اور زیادہ کرے تھا تو اس میں سے اشرفی کی تھیلی نکلی, کہ پرانے زمانے میں کسی نے دفن کر دی ہوگی وہاں. تو جب اس نے گنا تو پورے کے پورے 100 تھی اشرفیاں. اب خوشی کے مارے جو ہے سنجا کرنا بھی بھول گیا اور یوں ہی تو یوں اڑ کے بھاگا وہاں سے. مولوی صاحب کو تلاش کرنے لگا, تو مولوی صاحب کا معلوم ہو تو اگلے گاؤں میں ہے, وہاں جا کے دیکھو. اگلے گاؤں پہنچا تو وہاں بھی وہ بات کر رہے تھے اس وقت, تو وہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ خرچ کرو تو 2 10 ملتے ہیں. تو یہ سن رہا تھا, سن جیسے ہی مولوی صاحب نے یہ بات کہی فوراً کھڑا ہو گیا, کہہ رہا مولوی صاحب پھیر جائے, کیا بات ہے؟ کہا جب آپ یہ بات بیان کرو کہ 1 کے 10 دیتے ہیں تو یہ بھی بتایا کرو کہ مروڑے بھی غضب کے لگتے ہیں, 3 دن سے مروڑے اٹھ رہے تھے, کہا کہ یہ بھی بیان کیا کرو صاحب نے کہ مروڑے بھی غضب کے لگتے ہیں. تو بھائی یہ مال ہمارا آخرت میں جمع ہو جاتا ہے انشاءاللہ, وہاں ہمیں مل جائے گا, لیکن اس کے ایک ذمنی فائدہ ہوتا ہے. ہم اس کام کے لیے خرچ نہ کریں لیکن ذمنی فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں, کہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں دین پر خرچ کرنے میں. تو دین پر خوب خرچ کرنے میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا مال خیرات کر دو, سارا صدقہ کر دو, بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں سے خیرات سب کا خیرات کے لیے نکال دینا چاہیے زکات کے علاوہ. اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی ایک بہترین طریقہ فرمایا کہ سبتہ جو ہے چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ سبتہ بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو جب یہ فرمایا کہ سبتہ بری موت سے بچاتا ہے تو ہمارے حضرت نے اس میں نقطہ نکالا کہ جب بری موت سے بچاتا ہے تو کون سی موت ہوگی؟ اچھی موت ہوگی, یعنی ایمان سے ساتھ ہوگا. اچھی موت کون سی ہے؟ یہاں دنیا میں کیسا بھی حال ہو موت کا لیکن اعتبار ایمان پر خاتمے کا ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, اس کی موت اچھی ہو گئی. تو سب تک سبتہ کیونکہ بری موت سے بچاتا ہے, جب بری موت نہیں ہوگی تو اچھی موت ہوگی. جب اچھی موت ہوگی تو معلوم ہوا کہ ایمان پر خاتمے کی بشارت, اس نے خاتمہ کی بشارت. تو اس کا طریقہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ روزانہ یومیہ چاہے ایک روپیہ ہو, دو روپیہ ہو, پانچ روپیہ ہو, جس کی جتنی استطاعت ہو ایک ڈبہ بنا لو اور اس میں روزانہ جو ہے وہ سبتہ کر دیا کرو. ہم نے جیب سے نکالا اور اس میں گھر سے باہر جا رہے ہیں ڈال دیا, یا خواتین ہیں جس وقت کی خیال ہے سامنے وہ ڈبہ بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پانچ روپیہ دس روپیہ روزانہ کے روزانہ ڈالو. تو ان شاء اللہ یہ یومیہ سبتہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا بھی کرے گا. یہ مصیبتیں پریشانیاں اور حادثات ہمارے اوپر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے, بلاؤں سے بھی حفاظت فرمائیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی حفاظت فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. مومن جو بھی کام کرے نیک کام, اس میں سب سے پہلی نیت اللہ کی رضا کی, ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ راضی ہو جائیں گے سارے کام بن جائیں گے. بعض لوگوں کو سبتہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا سبتے کے اندر یہ جاہل پیروں نے یہ نکال دیا, جاہل لوگوں نے, پیر تو ہیں ہی, وہ جاہلوں نے نکال دیا کہ بکرا کالا بکرا ہونا چاہیے یا کوئی جان کے بدلے جان دینی چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انسان کی جان کا سبتہ کبھی جانور ہو سکتا ہے؟ جانور کی کیا قیمت ہے, انسان کی کیا قیمت ہے؟ ایک کروڑ بکرے جو قربان کر دو تو انسان ایک انسان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. تو یہ مشہور ہے کہ جان کے بدلے جان دے دو, یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. سبتہ کوئی بھی پیسہ بھی دے سکتے ہیں, کسی کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں. جانور ذبح کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت لوگوں کو تقسیم کر دیں گے, لوگ کھا لیں گے, پیٹ بھر جائے گا. کھلانا مقصود ہوتا ہے اس سے, یہ ذبیحہ مقصود نہیں ہوتا اس سے, بلکہ اصل یہی ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ کھائیں گے لوگ. تو اس سبتے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بکرا دیں اور موزے دیں اور یہ دیں اور وہ دیں, اور کالا بکرا ہو, سفید بکرا ہو یا ایسا بکرا ہو, کوئی شرط نہیں ہے سبتہ کسی طرح. ہاں سبتہ واجب میں یہ شرائط ہوتی ہیں, اس کو مسائل کو پوچھنا چاہیے کسی سے سبتہ واجب ہو گیا ہو. جیسے دم کا سبتہ ہے وہاں عمرے کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اس کے بعد غلطیوں پر دم واجب ہوتا ہے, یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے, یا حج کے دوران ایسا ہو جاتا ہے, یا اور کسی بات پہ واجب ہو جائے سبتہ, ان میں شرائط ہوتی ہے. لیکن نفلی سبتے کے اندر کوئی شرائط نہیں, پیسہ دیں چاہے کتنا کم دیں چاہے زیادہ دیں, جس طرح سے بھی دیں بس ایک کام میں لگا دیں, خیرات کریں. تو اس سے یومیہ سبتہ اور جب یہ ڈبے میں کچھ رقم جمع ہو جائے تو اس کو جہاں اچھا دینی ادارہ ہو, معتبر دینی ادارہ ہو, اہل حق کا ہو, یا کوئی اپنا رشتہ دار ہے اس کو بھی سبتہ دے سکتے ہیں, کوئی غریب رشتہ دار ہے مستحق ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں, یا اس کی اس رقم کی کوئی چیز خرید کر, اس کی ضرورت کی چیز خرید کر اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں, اور اس کو یہ نہ بتائیں کہ سبتے کا مال ہے. نقلی سبتہ جو ہے وہ بتانا بالکل بھی ضروری نہیں, بلکہ اس کا ادب یہی سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اس کو ہدیہ کر کے دیکھو. حتیٰ کہ زکات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی کی عزت نفس متاثر ہوتی ہو لیکن معلوم ہے کہ غریب ہے اور اس کو جو ہے دے سکتے ہیں زکات, کو اس کو ہدیہ کر کے زکات دیکھو. تو اس طرح سے یہ مال کے خرچ کی کچھ باتیں آپ کو بتا دی کہ مال خرچ کرنے میں بعض لوگ بہت تنگی کرتے ہیں اور تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس کو مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن اس میں پریشان نہ ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, بس یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا تھوڑا سبتہ ضرور کر دیں. اب یہ جب ڈبہ بھر جائے مہینے میں دو مہینے میں, اس رقم کو کسی دکاندار کو دے کر بندھا لیں نوٹ, اور اس نوٹ کو بندھانے میں بھی یہ نیت کر لیں کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا یہ جو کھلا ہے دکاندار کے کام آ جائے گا, دکانداروں کو چینج چاہیے ہوتا ہے ریل گاڑی, تو اس میں یہ نیت کا ثواب بھی مل جائے گا کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, اس کو سہولت پہنچا دی, اس کو چینج مل گیا. اور جو بندے ہوئے نوٹ ہیں وہ لینے میں یہ نیت کر لیں کہ جس کو دیں گے اگر ریس گاڑی دیتے تو اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا، اس کو نوٹ بنا کے دے دو تو یہ دو سواب میں اور مل جائیں گے اس کو. تو اس طرح سے جب یہ رقم جمع ہو جائے وہ کسی بھی دینی ادارے میں لگا دیں یا اپنے شہر کو دے دیں کہ آپ لگا دیجیے گا. الحمدللہ ہمارے تو جب سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا حضرت نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ بھائی جو بھی دینا ہو ہم تو اپنے شہر کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے، تو حضرت جس کو چاہے جہاں چاہے جس طرح سے خرچ کر دیا کرتے تھے. بہرحال یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہ دے تو اس میں کوئی نہیں، جہاں اس کا دل چاہے وہاں خرچ کرے. اور زیادہ حق اپنے رشتے دار کا ہوتا ہے، اس لیے زکات ہے یا صدقات ہیں، اس کو خاموشی سے اپنے رشتے داروں کو بھی دے سکتا ہے، غریب رشتے داروں کو، لیکن انہیں بھی یہ دیکھ لے کہ وہ گناہوں میں خرچ نہ کرتے ہیں. مثلاً آپ نے پیسہ دیا اور اس کا وہ ٹی وی لے کے آ گئے تو بجائے ثواب کے کہیں گناہ نہ مل جائے، بچے ذمہ دار تو وہی ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو گناہوں میں اڑا دیتا ہے. شادی کے لیے لوگ پیسہ مانگتے پھرتے ہیں کہ ہم بچی کی شادی ہے بڑھائیں بنائیں، اس میں دیکھ لے کہ کئی رسومات کے لیے تو پیسہ جمع نہیں کر رہے، تو آپ کا پیسہ رسوم میں چلا جائے گا، گناہوں میں خرچ ہو جائے گا. اسی طرح بے پردہ لوگ ہیں جو پردہ نہیں کرتے، ان کو کھلانے پلانے کے بجائے ایسے لوگوں کو پیسہ دیں جو متقی اللہ والے پردے دار دین دار لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کو ترجیح دیا کرنا. اور ویسے کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو دو بیماری ہے، اس کو پیسے دینے میں کوئی حرج بھی نہیں، اپنا علاج کریں. لیکن جس کا صحیح پتا ہو کہ بھائی یہ لوگ بیرار اور یہ گناہوں میں خرچ کر ڈالیں گے، پھر اس کے بجائے وہ متقی آدمی کو پیسہ دے، اللہ والے کو پیسہ دے. بس یہ باتیں جن عرض کرنی تھی حق کے متعلق، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے مال کو آخرت کے لیے، اپنی کرنسی کو آخرت میں ٹرانسفر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم إني أسألك بجنبك، أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک اپنے فضل سے جو عرض کر دیا قبول فرما لیجئے، عطا ہو گئی تو دعا فرما دیجئے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں پر کھول دیجئے، اے اللہ آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں پر کھول دیجیے، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کب تک ہم نفس و شیطان کی غلامی کرتے رہیں گے؟ اے اللہ آپ ارادہ فرما لیں کہ ہمیں نفس و شیطان سے چھڑا کر اپنا بنانا ہے. اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے، اے اللہ آپ کے ارادے کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. ساری کائنات مل کر پوری طاقت لگا دے کہ آپ سے کسی کو چھڑا لے ممکن نہیں ہے، جس کو آپ اپنا ارادہ کر لیں اپنا بنانے کا. اے اللہ بس ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے متعلقین کو، ان سب کی اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کے اللہ اپنا بنانے کا ارادہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے. اے اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اولادوں کو، بچے کو اللہ جذب فرما لیجیے. کیا اللہ جذب فرما لیجیے. اے اللہ دیندار اللہ والا بنا دیجیے، پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجیے، پاکیزہ انصاف نصیب فرما دیجیے، گندی غلیظ اور اندھیری گناہوں سے بھری ہوئی زندگی سے اللہ ہمیں پاکی نصیب فرما دیجیے، اجتناب نصیب فرما دیجیے، نور والی زندگی عطا فرما دیجیے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجیے، سب سے پیر تک ہم کو نور والا بنا دیجیے، نور سے اللہ نور کی برسات فرما دیجیے. اے اللہ گندی اور گناہوں والی اور گھبراہٹ والی پریشانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ گندے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، حیا والی حیات نصیب فرمائیے. حیات با حیا، حیات با وفا، حیات عاشقاں، حیات دوستاں، نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے پیاروں والی حیات، اپنے مقبولین والی حیات نصیب فرما دیجئے، انعام یافتہ لوگوں کی حیات نصیب فرما دیجئے، مغضوب اور ضال لوگوں کی حیات سے ہماری حفاظت فرمائیے، بہت دور لے جائیے اللہ، بہت دور کر دیجئے، اے اللہ اپنی وفاداری والے حیات نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنا وفادار بنا دیجئے، 100% وفادار، 100% فرما بردار، 100% تابے دار بنا دیجئے، نافرمانی سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہر گناہ سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، یا اللہ دلوں کو بدل دیجئے، دل میں گناہوں کے تقاضے ہیں، اے اللہ گندے گندے تقاضے ہیں، اے اللہ اس طرف کھینچ نہ جانے دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچے رہیے، اے اللہ اپنی طرف کھینچے رہیے، اے اللہ اپنی طرف کھینچے رہیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن نفس و شیطان، اے اللہ ہمیں جگہ جگہ مارے دے رہے ہیں، پچھاڑ رہے ہیں، اے میرے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہم محتاجوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، اے اللہ ہم کس کو پکاریں، اے اللہ کس کو مدد کے لیے پکاریں، یہ دونوں دشمن ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اے اللہ بچہ دشمن سے بچنے کے لیے ماں باپ کو پکارتا ہے، اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں، اے اللہ آپ احسانن ہماری مدد کو فوراً آ جائیے، اے اللہ ہمارے دستگیر بن جائیے، اے اللہ اے دستگیر، اے اللہ دستم بگیر، یا دستگیر دستم بگیر، یا دستگیر دستم بگیر، اے اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ لیجیے، اے اللہ ہماری جھولیوں میں، اے اللہ گناہ کٹی پٹی جھولیاں ہیں، اے میرے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اے میرے اللہ ہماری جھولیوں کی مرمت بھی کر دیجئے، جھولیوں کی رقو بھی کر دیجئے، اے اللہ جھولیاں ہماری بڑی بڑی بنا کر، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، اپنی رضا کامل سے ہماری جھولی کو بھر دیجئے، انوارات سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، برکات سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ ہم تو فقیر ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے، صدا لگانا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہیں، محتاج ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے میرے اللہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، اے کریم آپ سے بعید ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو آپ خالی لوٹا دیں، اے اللہ دنیا کا کریم گواہ نہیں کرتا، اے اللہ آپ کیسے گواہ کریں گے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، انوارات سے بھر دیجئے، برکات سے بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے، اے اللہ رزق جسمانی بھی عطا فرمائیے، رزق روحانی بھی عطا فرمائیے، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بچے بچے کو اللہ والا بنا دیجئے، نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دیجئے، جلد فرما لیجئے، اے اللہ یہی تو زندگی ہے، اے اللہ مرنے کے بعد ہم کچھ نہ کر سکیں گے، اے اللہ ہم سب کو، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خوشحالی، دونوں جہان کی نعمتوں سے نواز دیجئے، مولا تیری گلی میں اس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، خدا تیری گلی میں، اے میرے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ مالا مال فرما دیجئے، مالا مال فرما دیجئے، آپ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی، میرے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ ہماری حالت کو دیکھ کے نفس و شیطان خوش ہو رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، اے اللہ آپ کے دشمن خوش ہو رہے ہیں، اے میرے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ان دشمنوں سے چھڑا لیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ کے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے، اے میرے اللہ اپنے فضل سے خاص طور سے اللہ ہم کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، پیار محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے، اللہ والے رشتے عطا فرما دیجئے، اور جن کے رشتے ابھی نہیں آئے، اے اللہ آپ ان کے لیے کافی ہیں، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الیس اللہ بکافی عبدا، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، اے اللہ آپ نے کرم سے اس پر رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، اے اللہ اس کو تسلیم و رضا کا بہکر بنا دیجئے، اے اللہ اس کے دل کو خصوصی خوشی نصیب فرما دیجیے، حقیقی خوشی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اطمینان کامل نصیب فرما دیجیے، جمیع حالات میں راضی و رضا رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، جیسے بھی حالات ہوں اللہ ان پر تسلیم و رضا کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے مالک کریم وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجیے، اے اللہ قیامت تک تعاظم فتعاظم متقاعدن متزائدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجیے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ جو مصائب اور پریشانیاں امت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے جن اعمال کی وجہ سے پریشانیاں اور مصیبتیں اور حادثات اور بے تنگیاں بے روزگاریاں اور رسم تنگیاں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ یہ مصیبتیں حادثات تم کو پہنچتے ہیں کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، بہت بہت چیزیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں، کیسے کریم ہیں، بہت کچھ وہ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کی کمائی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں، یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران مسلط ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح حکمران بھی نصیب فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو جو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اسلامی نظام حقیقی معنوں میں اسلامی نظام کے متعلق حکومت چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم کو بھی اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے، پوری امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.